چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بشكم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان میں، سو ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس پر آپ خوش ہوں گے، سو اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو سو پھیرو اپنے چہروں کو اسی کی جانب، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور اللہ تعالی غافل نہیں جو کچھ کے وہ کرتے ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیہ کریمہ تفسیری ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کی تشریح میں گفتگو کرنا چاہوں گا اس کے جمالیاتی اسلوب پر. اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں یوں تو قبلہ کی جہت متعین کرنے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنی نمازوں کے اندر اپنا رخ اور چہرہ کعبے کی طرف موڑ لیں. لیکن آیت کا اسلوب اتنا متاثر کرتا ہے کہ اس آیت کی روحانیت قلب و روح میں ایک عجب قسم کی کیفیت اور راحت پیدا کرتی ہیں. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کو ہے، اور قد نرا میں فعل مضارع استعمال کیا ہے. بے شک ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کا گھومنا پھرنا اور اٹھنا آسمان کی طرف، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کا وہ اشتیاق اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ محبت جو اللہ تعالی نے ان کی طبیعت میں رکھی، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نمازوں کا قبلہ نما کعبہ شریف متعین کر دیا جائے. آپ اپنے اشتیاق اور شوق اور ذوق کو کبھی لفظوں کا روپ نہ دیتے، بلکہ یہ آپ کی خواہش تھی، تمنا اور آرزو، جس کا اظہار یوں ہوتا کہ آپ نمازوں میں کبھی کبھار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیتے جس سے اس شوق کا اندازہ کیا جاتا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جمالیاتی ادا کو قرآن حکیم میں بیان کیا اور فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو مضمون کا تفسیری عمود بنایا. ناظرین, یوں تو مقصود شریعت عوامر پر عمل ہوتا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آنا ہوتا ہے, لیکن اگر زندگی میں نمونے کے ساتھ والیانہ تعلق نہ ہو اور والیانہ عشق نہ ہو تو عوامر کا تسلیم کرنا اور منیحات سے بچنا مشکل ہوا کرتا ہے. قرآن حکیم فرقان مجید زندہ کتاب ہے, جاویداں کتاب ہے, انسانوں کے نفسیاتی مسائل سے آگاہ کتاب ہے. قرآن مجید تعلق پیدا کرتا ہے تمام انسانوں کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ, ایسا تعلق جس میں شیفتگی ہو, جس میں والہانہ پن ہو اور محبت عروج کے زینے طے کر کے عشق پر پہنچ جائے. ظاہر ہے وہ تعلق پیدا کرنے کے لیے جب تک اپنے امام کے ظاہر اور باطن, اس کی نسبت کے ہر رخ سے پیار نہیں ہوگا, اس کی اتباع کار ثقیل ہوگی, مشکل کام ہوگا. یہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا کا ذکر, آپ کے جمال کے ایک پہلو کا ذکر, آپ کے روئے درخشاں کی ایک کرن کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا, قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اور قرآن مجید کی ان زندہ تعلیمات کا اثر تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات پر اور آل پاک کی ذوات قدسیہ پر کہ وہ بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی والیانہ تعلق رکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بیان زبانوں پر لا کر اپنے دلوں کو راحت, سکون اور سکینہ بخشتے تھے. ایک مثال دینا چاہوں گا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, کان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم روحیک النور یخرج من ثنایا. رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کے دانتوں میں تھوڑا وقفہ تھا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت گفتگو فرماتے تھے تو اثناء تکلم آپ کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا کہ نور کی جھڑی بن جاتی. حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ علیہ السلام کی تصویر ایک جگہ بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یقول نائتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ. رسول اللہ علیہ السلام کا نعت خوان یہی کہے گا کہ نہ حضور جیسا پہلے کبھی دیکھا ہے, نہ رسول اللہ علیہ السلام ایسا کوئی بعد میں آئے گا. ایک حدیث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جابر نے بھی بیان کی, آپ فرماتے ہیں, رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت اد خیان فعلی حلتن ہمارا فجعلت انی انظر الیہ وہل القمر فلا ہوا عندی احسن من القمر. ایک چاندنی رات میں میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, آپ سرخ عبا پہنے ہوئے تھے اور چاند کی چاندنی چھن چھن کر آپ کے وجود اطر پر پڑ رہی تھی. میں کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھتا. فلا ہوا احسن عندی من القمر, قسم اللہ کی رسول اللہ علیہ السلام چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین تھے. قرآن حکیم فرقان مجید کی اس آیت میں رسول اللہ علیہ السلام کے چہرہ انور کی ایک ادا بیان کی جا رہی ہے. فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم دیکھتے ہیں. اس پر بعض آل تاویل نے بڑا عمدہ کلام لکھا. فرماتے ہیں کہ قد نرا میں نرا صیغہ مدارے کا ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے. اور رب کریم نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, گویا ابھی دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہوگی, لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا نرا, ہم دیکھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں. یہ اس محبت پر دلالت ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی. فی السماء میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آسمان کی طرف نظر کا اٹھنا یا چہرے کا اٹھنا, اس پر آل تعویل نے لکھا چونکہ مابت وحی ہے اور نزول وحی آسمان کی طرف سے ہوتی, اور لام اعلیٰ جس طرف سے نزول وحی ہوتی رسول اللہ علیہ السلام کی نظر اشتیاق بھی اسی سمت اٹھتی. ایک اور مسئلہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ قبلہ کی تبدیلی میں اور قبلہ نما کے تعین میں رسول اللہ علیہ السلام کے سینے میں کعبہ شریف کے ساتھ جو محبت تھی اس کا ذکر قرآن حکیم فرقان مجید نے کیا. رسول اللہ علیہ السلام مسجد حرام سے کیوں محبت فرماتے تھے؟ اہل تفسیر نے لکھا کہ دراصل یہ آثار ابراہیم اور آثار اسماعیل علیہ السلام سے تھا, گویا اس شہر کے ذرے ذرے کی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف تھی اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی طرف تھی. رسول اللہ علیہ السلام ان آثار و نقوش کے بنا پر اس شہر کی نسبتوں سے پیار فرماتے تھے. اس سے ایک نقطہ ملا کہ اچھوں کی نسبت کو یاد رکھنا یہ قرآن مجید پر عمل کا تقاضا ہے, اور ان نسبتوں سے اعلی نکات کا ادراک کر کے خدا پرستی سے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے ان کے اسوہ کو اپنانا یہ زندگی کا ما حاصل ہے. قرآن مجید نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف, ترضاها, جس پر آپ خوش ہوں گے. ناظرین, ترضاها کا لفظ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے جس پر آپ خوش ہوں گے, جس پر آپ راضی ہوں گے, جسے آپ چاہیں گے, ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے. دلچسپی کا باعث یہ ہے کہ یہاں رب کریم نے آیت کے اس ٹکڑا میں جہاں حضور کی خوشی کا ذکر ہوا وہاں کعبہ کا ذکر نہ کیا, بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, اور قبلہ تن پر جو تنوین ہے وہ تعمیم کی ہے, تنکیر کی ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف, خواہ وہ کوئی بھی قبلہ ہو, پھیر دیں گے. تردہ, جس پر آپ خوش ہوں گے, جس پر آپ راضی ہوں گے. یہ انداز اور یہ اسلوب بھی بتاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کس قدر بلند مقام حاصل تھا اللہ تعالی کی نگاہ میں اور اللہ رب العالمین کی نظر میں, کہ اللہ رب العالمین خالق ہے اور وہ مالک ہے, اور وہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے جدھر آپ راضی ہوں گے, جس پر آپ خوش ہوں گے, ہم ادھر آپ کو پھیر دیں گے. یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بڑا جس وقت چھوٹے کو نوازے اور کہے کہ میں تیری خوشی چاہتا ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اور چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے. تو جس وقت اللہ رب العالمین اللہ اکبر جس کی شناخت رسول اللہ علیہ السلام نے مسلمانوں کو تربیت میں دی, اللہ رب العالمین اگر کسی کی خوشی چاہے یا کسی کو خوش کرنا چاہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مقام محمودیت سے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ اسی کے لائق ہے. جس وقت بڑے چھوٹوں کو نوازیں تو یہ ان کی شفقت ہوا کرتی ہے, یہ ان کی رحمت ہوا کرتی ہے. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کا مصداق تھے, لیکن انہیں کس قدر بلند مقام حاصل تھا اللہ رب العالمین کی نظر میں. ان جملوں اور ان تراکیب سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. سو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں. یہاں رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا کہ آپ جس قبلے پر خوش ہیں آپ ادھر منہ پھیر لیں. یقیناً رسول اللہ علیہ السلام کا شوق, اشتیاق اور آپ کی خوشی اس بات میں مضمر تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ نما بنا دیا جائے اور مسلمانوں کی عبادت کا قبلہ. اللہ رب العالمین نے سو اس کو امر بنا کر قرآن مجید میں لکھ دیا, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیریے. اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا, وَخَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہروں کو شطرا اسی کی سمت اسی کی جانب پھیرو. اب نمازوں کا قبلہ کعبہ ٹھہرا, اور یہ حکم صرف رسول اللہ علیہ السلام کے لیے نہ ٹھہرا بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ٹھہرا. جہاں ہمارے اہل تاویل اور اہل تفسیر نے بڑی بحث کی ہے کہ پہلے حکم رسول اللہ علیہ السلام کو دیا گیا اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو, اس اسلوب کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال پیدا کرنے کے بعد جواب یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اگر صرف رسول اللہ علیہ السلام کو کہا جاتا کہ آپ اپنا چہرہ انور کعبہ کی طرف پھیرے تو ممکن ہے کوئی ناقص ذہن یہ پروپیگنڈا کرتا کہ اس حکم کا تعلق تو صرف رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے, عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. سو تکرار کیا گیا اور سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نمازوں اور عبادت میں اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف پھیریں. ایک دوسری حکمت بھی ممکن ہے اس کے اندر مضمر ہو کہ کوئی بھی فعل اس وقت تک عبادت نہیں بنتا جس وقت تک رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے نہ ثابت ہو, اور اس کے لیے منہاج سنت رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ نہ بن جائے. تو رب ذوالجلال نے پہلے کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت بنانا چاہا اور فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی جانب پھیریے, اور جس وقت محبوب کی سنت بن گئی تو اب تمام مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے رسول کے اسوہ پر عمل کرو, ان کی اطاعت کرو. اور فرمایا وَخَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. ایک اور چیز جو توجہ چاہتی ہے وہ ہے کہ یہاں کعبہ شریف کی طرف منہ موڑنے کے لیے شطر کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہوتا ہے ڈائریکشن اور سمت. جو لوگ وہاں موجود ہوں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ عین ان کا رخ اور چہرہ قبلہ کی طرف ہو, کعبہ کی طرف ہو, لیکن جو آفاق کی وسعتوں میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پوری سمت جو ہے وہ معتبر قرار دے دی گئی. یہ احکام میں یسر ہے, سہولت ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا فیض ہے مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے, مِن رَّبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. اہل کتاب کی تاریخ قرآن حکیم نے بیان کی کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنا یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے اہل کتاب آگاہ نہ ہوں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو رسول اللہ علیہ السلام کے اوصاف, ان کے کمالات اور ان کی نشانیاں اور ان کے معجزات پڑھ رکھے تھے, من جملہ ان تمام اوصاف اور نعتوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو پیغمبر آخر الزمان ہوں گے رسول اللہ علیہ السلام, ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے, کچھ عرصہ کے لیے قدس کی طرف اور پھر مابعد کعبۃ اللہ کی طرف. اسی لیے آپ کو امام القبلتین کہا جاتا ہے, یعنی دونوں قبلوں کی طرف رخ پھیر کر عبادت کروانے والے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اپنی کتابوں کے حوالے سے یہ بات جانتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کریں اور تابعداری کریں. قرآن مجید نے تحریف کی، تعقیب کی، ان پر گرفت کی کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ علم رکھنے کے باوجود وہ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستگی سے محروم ہو رہے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرنے کی راہ اختیار نہیں کر رہے تھے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ دے دیں ان تمام اہل کتاب کو ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے. یہود اور نصارہ کی ضد قرآن مجید نے بیان کی. ایک ایسا شخص جس کا دماغ شفاف ہو اور دل صاف اور وہ استدلال سننا بھی چاہتا ہو اور وہ حق کا طالب بھی ہو اور وہ منزل حق پر پہنچنے کا والیانہ عشق بھی رکھتا ہو، اس کے لیے دلائل، براہین، شواہد، نشانیاں سمجھانا فائدہ دیتا ہے. لیکن ایسا شخص جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے اور اپنے دماغ سے کام نہ لے اور اپنے دل کو چھوٹا کر لے اور وہ سچائیوں کے تسلیم کرنے کی طرف نہ آئے، اس کے لیے بڑے سے بڑا محسن، بڑے سے بڑا دائی بھی ہو تو وہ اس کی تقدیر کیسے بدلے گا؟ قرآن مجید نے کہا کہ اگر آپ ان کو عطا بھی کر دیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہر قسم کی آیت، وہ ہر معجزے کو دیکھیں، ہر آیت کو دیکھیں، ہر استدلال کو ملاحظہ کریں، ماتا بھی وہ قبلہ تک، یا آپ کے قبلہ کتابیں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ ضد پر کھڑے ہیں اور انہوں نے آپ کی بات ماننی نہیں. وما انت بتابع قبلتهم، جب ایک آدمی جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ اپنی ضد کو چھوڑنے والا نہیں ہے تو وہ آدمی جو حقیقت پر ہے اور سچائی پر ہے وہ اپنی سچائی کا دامن کیسے چھوڑے گا؟ اور آپ اپنے قبلے کو کیسے چھوڑ سکیں گے؟ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، جبکہ ان میں سے بعضوں کے قبلہ کو نہیں مانتے. ولئن اتبعت آواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اور اگر آپ بھی تابعداری کریں گے ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس آیا العلم، انک اذا لمن الظالمین، تو اے قاری قرآن پھر تو ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا. یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ اس آیت میں خطاب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو ہے لیکن مراد مسلمان ہے. یہ بات کہاں سے اخذ کی؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھا کہ فہو محمول علی ارادت امته لعصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخوطب علیہ تعظیما للامر، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مخاطب کیا گیا یہ مخاطب اس لیے کیا گیا اس لیے کہ تاکہ تعظیم کا فائدہ دے لعمر اللہ، وگرنہ مراد اس سے رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہے، اس لیے کہ حضور معصوم ہیں خواہشات کی پیروکاری سے. لیکن اگر اس سے مخاطب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھی ہو تو تین حکمتیں اس کے اندر مضمر ہو سکتی ہیں. پہلی یہ کہ احکام الہیہ میں تبعیض نہیں ہے کہ نبی کے لیے احکام اور ہوں اور رسول کے لیے احکام اور ہوں، اس لیے مخاطب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو کیا گیا ہے. اور دوسری حکمت ممکن ہے یہ ہو کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے شامل نہیں کرتے شریعت کے اصولوں میں، جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیتے ہیں. اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو دامن رسول چھوڑتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی ان جزاؤں کو نہیں پا سکتے جو جزائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی میں ملتی ہیں. اس لیے ہر بات کا مخاطب رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا جاتا ہے. اللہ تعالی اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ان آیات کے اندر جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ وابستگی کا درس دیا گیا ہے, ہم سب کو بھی یہ تحفہ عطا فرمائے, ہمارے کانوں کو لذت بخشے کہ ہم قرآن سنتے رہیں, ہماری آنکھوں کو توفیق بخشے کہ ہم مظاہر نور دیکھتے رہیں. اللہ ہمارے دل کو وہ توفیق دے کہ ہم یہ باریک نکات اور تعلیمات کا نور ہضم کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے